और प्रति शुक्रवार द्वितीय है, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ आए और अपने से तामील मुस्तरी से
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقال تعالى في مقام آخر يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، رواه ابن ماجه وحسنه الألباني. محترم علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پردہ نشین ماں و بہن، ایک مسلمان کے اوپر پانچ ٹائم کی نماز فرض ہے، پانچ ٹائم کی نماز میں تقریباً 17 بار مسلمان اللہ سے ایک سوال کرتا ہے. کیا سوال کرتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھی راہ دکھا, یہی ترجمہ کیا جاتا ہے اس آیت کا. سوال یہ ہے کہ جو مسلمان نماز پڑھ رہا ہے اس کا مطلب کہ وہ مسلمان ہے اور صحیح مسلمان ہے, اس کے بعد بھی اس کو بار بار اللہ سے یہ کہنے کی ضرورت کیا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ. اگر وہ سیدھا راستہ نہیں جانتا تو نماز کیسے پڑھ رہا ہے, اور نماز پڑھ رہا ہے تو اس کا مطلب کہ وہ سیدھا راستہ جانتا ہے, سیدھا راستہ وہ سیدھے راستے پر قائم ہے. اور جب سیدھے راستے پر قائم ہے تو پھر اس سوال کا مطلب کیا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم. دراصل ایک بندہ جب نماز پڑھ رہا ہے اس کا مطلب کہ وہ مسلمان ہے, اور مسلمان ہے تو اس کا مطلب کہ وہ صراط مستقیم کے اوپر چل رہا ہے. لیکن صراط مستقیم کا جو یہ راستہ ہے, اس راستے سے بھٹکانے کے لیے شیطان نے پہلے ہی دن سے یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ اے اللہ میں تیرے بندوں کو بھٹکاؤں گا, آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے تیرے بندوں کو صراط مستقیم پر چلنے سے روکوں گا. تو صراط مستقیم پر تو انسان چل ہی رہا ہے, اہدنا الصراط المستقیم کہہ کر وہ اللہ سے یہ دعا کر رہا ہے کہ اے اللہ تو صراط مستقیم پر ہم کو چلائے رکھ, کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان ہمیں کسی دوسرے روٹ پر ڈال دے, کسی دوسرے راستے پر ڈال دے.
جب ایک بندہ پانچ ٹائم کی نماز میں سترہ بار اپنے رب سے دعا کرتا ہے ایک دن صراط المستقیم, تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ سوال کر رہا ہے, یہ دعا کر رہا ہے کہ اے اللہ میں تیرا مومن بندہ ہوں, میں مسلمان ہوں, تیرے نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہوں, صراط مستقیم پر چلنے والا ہوں, لیکن اے اللہ چاروں طرف سے شیطان کے حملے میرے اوپر ہو رہے ہیں, شیطان مجھے صراط مستقیم سے ہٹانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے, اے اللہ اس لیے میں بار بار تجھ سے یہ سوال کر رہا ہوں اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ تم کو سیدھے ہی سیدھے راستے پر ہی چلنے کی توفیق دے, کوئی اور راستے کسی اور راستے پر میں چلنے نہ لگوں, کسی اور راستے پر میں نہ چلا جاؤں.
اور جب یہ سوال کیا گیا کہ صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دے تو اس کو مزید واضح کیا گیا,
صراط الذین انعمت علیہم,
اے اللہ تو ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دے, یعنی اس راستے پر چلنے کی توفیق دے جس پر تیرے نبی چلا کرتے تھے, جس پر صدیقین چلا کرتے تھے, جس پر شہداء چلا کرتے تھے, جس پر صالحین چلا کرتے تھے. اے اللہ تیرے نیک بندے, تیرے وہ بندے جن پر تو نے اپنا انعام کیا ہے, جن پر تو نے اپنا خاص کرم کیا ہے, جو تیرے مستقی بندے, جو تیرے بردو بندہ بندے ہیں, جو تیرے سلیکٹڈ بندے ہیں, اے اللہ تو ہمیں ان کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. جب یہ دعا مانگ لی تو اس کو مزید اور مؤکد کرنے کے لیے اور مضبوط کرنے کے لیے ایک اور دعا مانگ لی,
غیر المغضوب علیہم ولا الضالین,
اے اللہ ہم کو تو ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جن پر تیرا غضب نازل ہوا. غور کیجیے گا اس جملے پر, جب یہ کہہ دیا گیا کہ اے اللہ ہم کو ان کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا تو بات ختم, لیکن نہیں, ایک اور اس میں جملہ جوڑا گیا,
غیر المغضوب علیہم, اے اللہ ہمیں ان کے راستے پر نہ چلانا جن پر تیرا غضب نازل ہوا.
جانتے ہیں کس کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہوا؟ یہودیوں کے اوپر. یہودی غیر یہودی وہ قوم ہے جو مغضوب علیہم ہے, جس کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہوا. یہ یہودی قوم کون سی قوم ہے جانتے ہیں؟ یہ نبیوں کی قاتل قوم ہے. یہ وہ قوم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا نوازا کہ اتنا کسی کو نہیں نوازا.
یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین, اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمتوں کو، میں نے دنیا کی تمام قوموں کے اوپر تم کو فضیلت دی. لیکن اللہ نے جتنا نوازا اتنا ہی انہوں نے اللہ کی ناشکری. انہوں نے نبیوں کو قتل کیا، زکریا علیہ السلام کا مرڈر کیا، یحییٰ علیہ السلام کا مرڈر کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کی کوشش کی، یہاں تک کہ ہمارے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی پلاننگ بھی ان یہودیوں نے کی. اور ایک یہودیہ عورت نے، ایک یہودیہ عورت نے جس کا نام زینب تھا، اس نے اللہ کے نبی کو گوشت میں زہر ملا کر دیا. یہ الگ بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی وہ گوشت کھانے لگے فوراً اللہ کی طرف سے آپ کو بتایا گیا، لیکن تھوڑا سا آپ اپنے حلق تک اس کو لے کر جا چکے تھے، حلق سے نیچے اتارا نہیں تھا. آپ کے پاس میں ایک صحابی بیٹھے تھے حضرت بشری بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے وہ گوشت کھا لیا اور وہ شہید ہو گئے، فوراً آن دا اسپاٹ ان کا انتقال ہو گیا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کھا پائے، لیکن اس زہر کا اثر حضرت انس بن مالک کہتے ہیں، بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی کی آخری سانس تک اس زہر کا اثر اللہ کے نبی کے تالوؤں میں محسوس ہوتا، اللہ کے نبی کے تالوؤں میں اس زہر کا اثر محسوس ہوتا. یہ وہ قوم ہے، یہ وہ قوم ہے جس نے نبیوں کو قتل کیا، یہ وہ قوم ہے جس نے حضرت عمر فاروق کے قتل کی پلاننگ کی، یہ وہ قوم ہے جس نے عثمان غنی کے قتل کی پلاننگ کی، اور یہ وہ قوم ہے جس نے کربلا میں نواز رسول کو شہید کرنے کی پلاننگ کی. اسی لیے ہم پانچ ٹائم کی نماز میں بار بار اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں،
غیر المغضوب علیہم، اے اللہ تو نے ان کے راستے پر نہ چلانا جن پر تیرا غضب نازل ہوا، ولا الضالین، اور اے اللہ تو ہمیں گمراہ لوگوں کے راستے پر بھی نہ چلانا، بھٹکے ہوئے لوگوں کے راستے پر بھی نہ چلانا. یہ بھٹکے ہوئے لوگ کون ہیں؟ یہ عیسائی ہیں، مغضوب علیہم یہودی ہیں، اور ضالین عیسائی ہیں.
جانتے ہیں یہودیوں کا سب سے بڑا کرائم کیا تھا، سب سے بڑا جرم کیا تھا؟ ان کے پاس علم تھا لیکن عمل نہیں تھا. علم بہت تھا، تورات ان کو دی گئی، تورات اچھی طریقے سے یہ پڑھتے تھے، جانتے تھے، لیکن اس کے اوپر عمل نہیں کرتے. انہی کے بارے میں قرآن میں اللہ نے فرمایا،
اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون.
اے یہودیو، تم تو تورات بھی پڑھتے ہو، تم اللہ کی کتاب بھی پڑھتے ہو، تم دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. ان کا سب سے بڑا جرم یہ، ان کے پاس علم تھا لیکن عمل نہیں تھا. اور عیسائیوں کے یہاں گڑبڑی کیا تھی؟ ان کے پاس عمل تھا لیکن علم نہیں تھا، بغیر علم کے عمل کرتے تھے. عیسائیوں کے یہاں کیا تھا؟ نیکی پر نیکی کیے جاؤ، جنگلوں میں چلے جاؤ، گھر پریوار کو چھوڑ دو، عبادت بہت کرتے تھے، عمل بہت کرتے تھے، نیکی بہت کرتے تھے، لیکن اس کا کوئی ثبوت نہیں ہوتا تھا، ان کے پاس کوئی علم نہیں تھا. پتہ یہ چلا کہ بغیر عمل کے علم بیکار اور بغیر علم کے عمل بیکار، دونوں چاہیے، علم اور عمل دونوں چاہیے. اسی لیے اللہ نے قرآن کی ایک چھوٹی سی سورت جس کو ہم سورۃ العصر کے نام سے جانتے ہیں اور جس کے بارے میں بعض علماء سے یہ بات بھی منقول ہے کہ جس نے سورۃ العصر کو سمجھ لیا اس کی ہدایت کے لیے سورۃ العصر کافی ہے، پورا قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کی ایک چھوٹی سی سورت اگر کوئی سمجھ لے، اس کے اوپر قاعدے سے عمل کر لے تو اس کی ہدایت کے لیے کافی ہے. سورۃ العصر کے اندر بھی ہمیں وہی پیغام دیا گیا کہ علم اور عمل دونوں چاہیے.
اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ.
زمانے کی قسم،
سارے کے سارے انسان گھاٹے میں ہیں مگر وہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں جو ایمان لائے. ایمان کون لائے گا؟ جس کے پاس علم ہوگا. بغیر علم کے ایمان کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے. اسی لیے حدیث کی کتاب اٹھاؤ, صحیح بخاری, امام بخاری, پہلے کتاب العلم لائے ہیں, بعد میں کتاب الایمان لائے. پہلے تم علم اپنے اندر پیدا کرو, علم کے بغیر ایمان کا کوئی مطلب نہیں ہے. اور اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ, پہلے اس بات کا علم حاصل کرو, پہلے جانو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. تو زبان سے کلمہ پڑھنے کو تو کوئی بھی پڑھ سکتا ہے, پہلے جانو, پہلے علم حاصل کرو کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے. ورنہ لا الہ الا اللہ پڑھ کے بھی لوگ غوث اعظم کی اپاجی کسی اور کو دیے ہوئے, غریب نواز کا خطاب کسی اور کو دیے ہوئے, مشکل کشا کا ٹائٹل کسی اور کے نام کے ساتھ لگائے ہوئے, داتا اور گنج بخش کسی اور کو سمجھتے. لا الہ الا اللہ پڑھ کر بھی کالے لال پیلے دھاگوں پر مسلمان اپنے مقدر کو جوڑتا ہے اور اپنے مقدر کا سہارا سمجھتا ہے ان دھاگوں کو. تو لا الہ الا اللہ پڑھ لینا یہ کافی نہیں, پہلے اس کا علم حاصل کرو کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے. اور میں ایک بات بولتا ہوں, شاید آپ کو بری لگے مگر حقیقت ہے کہ آج کے بہت سارے مسلمان توحید کا مطلب اتنی اچھی طریقے سے نہیں سمجھتے جتنی اچھی طریقے سے 1400 سال پہلے کے مکہ کے کافر سمجھتے. میرے جملے یاد رکھیے گا, آج کے بہت سارے مسلمان توحید کا مطلب اتنی اچھی طریقے سے نہیں سمجھتے جتنا 1400 سال پہلے کے کافر سمجھتے. ہماری اور آپ کی طرح وہ بھی اللہ کو اپنا رب مانتے تھے, بارش نازل کرنے والا اللہ کو مانتے تھے, زمین پیدا کرنے والا اللہ کو مانتے تھے, آسمان بنانے والا اللہ کو مانتے. یہ تمام چیزیں اللہ کے اندر وہ مانتے تھے, لیکن اللہ کو چھوڑ کر وہ 360 بتوں کی پوجا بھی کیا کرتے تھے. اور جب میرے نبی ان سے سوال کرتے تھے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر ان بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو, تو جواب میں وہ کہا کرتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا. اے محمد رسول اللہ, اے محمد, ہم تو اپنے ان بتوں کی عبادت نہیں کرتے, عبادت تو ہم اللہ ہی کی کرتے ہیں. ہاں یہ ہم نے جو 360 بت بنا کر رکھے ہیں ہم ان کی پوجا اس لیے کرتے ہیں, ہم ان کے سامنے فریادیں اس لیے رکھتے ہیں کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ یہ اللہ کے مقرب بندے ہیں, یہ اللہ تک ہماری فریاد کو لے کر چلے جائیں گے. ہم تو گنہگار ہیں, ہماری تو اللہ نہیں سنے گا, ہم ان کے پاس جائیں گے کہ ہماری فریاد کو اللہ تک پہنچا دے. یہ عقیدہ ان کا تھا, اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ ان کا تھا. اس کے باوجود قرآن یہ کہتا ہے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. جب وہ سمندر میں سفر کیا کرتے تھے اور جب سمندر میں طوفان آیا کرتا تھا, جب ان کی کشتی طوفان میں پھنس جایا کرتی تھی, جب ان کے اوپر پریشانی آیا کرتی تھی, مصیبت آیا کرتی تھی, دعوا اللہ مخلصین لہ الدین, تو مکہ کے کافر بھی صرف ایک اللہ کو پکارا کرتے تھے, اپنے 360 بتوں کو یاد نہیں کرتے تھے. جب ان کی کشتی پھنستی تھی, جب ان کی گاڑی پھنستی تھی, جب ان کے اوپر مصیبت آتی تھی, تو صرف ایک اللہ کو پکارا کرتے تھے, 360 بتوں کو نہیں پکارتے تھے. فلما نجاہم الی البر اذا ہم یشرکون. لیکن جب اللہ ان کو نجات دیتے تھا, جب طوفان چلا جاتا تھا, جب ان کی کشتی طوفان سے نکل جایا کرتی تھی, تو دوبارہ شرک کرنے لگتے تھے. آج الٹا معاملہ ہے. آج کتنے مسلمان ایسے ہیں جو مصیبت میں بھی اللہ کو یاد نہیں, کم سے کم وہ جو تھے جنہیں قرآن نے کافر اور مشرک کہا ہے وہ مصیبتوں میں اللہ کو یاد کرتے تھے. لیکن آج کتنے مسلمان ایسے ہیں جو اپنی پریشانیوں میں بھی اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے در پر جاتے ہیں, اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے پاس اپنی مدد مانگنے کے لیے جاتے ہیں. میرے بھائیو, یہ صرف ایک وجہ سے, ہمارے پاس علم نہیں ہے. علم نہیں ہے. علم ہے کیا؟
علم کا مطلب کیا ہے؟ علم کا مطلب ہوتا ہے جاننا, نالج. جب ہم شریعت میں بولتے ہیں کہ علم حاصل کرو تو کون سا علم حاصل کرو؟ میڈیکل سائنس کا علم حاصل کرو, نو ڈاؤٹ بہت فائدہ مند علم ہے. ڈاکٹر نہیں رہے گا تو ہمارا علاج کون کرے گا؟ ہم جب بولتے ہیں شریعت کے پوائنٹ آف ویو سے کہ علم حاصل کرو تو کیا مطلب؟ انجینئرنگ کا علم حاصل کرو. اس میں کوئی شک نہیں کہ انجینئرنگ بہت ضروری ہے. انجینئر نہیں رہیں گے تو یہ تمام نئی نئی چیزیں کون بنائے گا؟ علم سے مراد کون سا علم ہے؟ سائنس, میتھمیٹکس, جیوگرافی, ہسٹری, جیولوجی, بایولوجی, کون سا علم ہے؟ شریعت کہتی ہے تم ڈاکٹر بنو, تم انجینئر بنو, تم وکیل بنو, تم جج بنو, تم آئی اے ایس بنو, تم آئی پی ایس بنو, تم کچھ بھی بن جاؤ, لیکن پہلے اپنے رب کو پہچانو, پہلے اپنے رسول کو پہچانو, پہلے اپنے عقیدے کی اصلاح کرو, پہلے اپنے ایمان کی اصلاح کرو, اپنے ایمان کے بارے میں, اپنے اسلام کے بارے میں, اپنے دین کے بارے میں, اپنے رب کے بارے میں, اپنے نبی کے بارے میں نالج حاصل کرو. کیونکہ سائنس تمہیں جتنا بھی کام دے گی لیکن جس دن تم مر جاؤ گے تمہارے مرنے پر دنیا والے تمہارے سائنس کی تعریف کریں گے, بہت بڑا سائنس داتا اے پی جے عبد الکلام دنیا سے چلا گیا. تم اگر ایک بہت بڑے ڈاکٹر ہو زندگی بھر لوگ تم سے علاج کرائیں گے, تمہاری تعریف کریں گے, تمہاری عزت کریں گے, تمہاری قدر کریں گے, تمہارے مرنے کے بعد بھی تمہارے نام لیے جائیں گے, تمہارے اوپر ٹی وی پر پروگرام آئیں گے, اخباروں میں تمہارے اوپر مضامین چھپیں گے, لیکن یہ ڈاکٹری کا علم, یہ میڈیکل سائنس کا علم تم کو قبر کے اندر کام نہیں آئے گا. یہ میڈیکل سائنس کا علم تم کو قیامت کے دن کام نہیں آئے گا. یہ میڈیکل سائنس کا علم تم کو جہنم سے بچا نہیں پائے گا. ذرا اس پوائنٹ کے اوپر غور کیجیے. یہ سارے علم, میڈیکل سائنس, لا, جیوگرافی, ہسٹری, یہ دنیا کے جتنے علم ہیں یہ بہت کام کے ہیں, لیکن ان کی لمٹ موت تک ہے. موت کے بعد یہ سارے علم ہم سے اپنا ناطا توڑ دیتے. مرنے کے بعد جب آپ کے رشتے دار آپ کو کفنانے کے بعد آپ کو دو گز زمین کے اندر دفنا دیں گے, اور اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ ادھر آپ کو دفنایا جائے گا, ادھر سوال کرنے والے فرشتے جن کا نام منکر نکیر ہے وہ فوراً قبر کے اندر آ جائیں گے. آتے ہی سوال شروع ہو جائے گا, من رب کا, ما دینوں کا, ما تقول فی ھذا الرجل. سوال ہو شروع ہو جائے گا رب کے بارے میں, اسلام کے بارے میں, نبی کے بارے میں. اس سوال کا جواب کون دے گا؟ کیا میڈیکل سائنس کی بدولت آپ جواب دے دیں گے؟
نہیں.
کیا آپ دنیا کی ڈگریوں کی بدولت ان سوالوں کا جواب دے دیں گے؟
نہیں.
وہاں آپ کو شریعت کا علم چاہیے, وہاں آپ کو دین کا علم چاہیے. کیا بھائی موبائل تھوڑا سا سائلنٹ کر لیجیے, کسی کا بج رہا ہے. تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ شریعت جب یہ بولتی ہے کہ علم حاصل ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے دین کا علم حاصل. اب ایک سوال کہ دین کا علم کیسے حاصل کریں؟ کسی اچھے مدرسے میں نام لکھوا لیں, ہر آدمی مولوی بن جائے؟ کیا صرف مولوی صاحب ہی دین کا علم رکھے؟ شریعت یہ کہتی ہے
نہیں.
ہر آدمی مولوی بنے شریعت یہ نہیں چاہتی. آپ کے گھوسیا میں پانچ دس لوگ مولوی بن جائیں پورے گھوسیا کے لیے کافی. ہر آدمی مولوی بنے یہ کوئی ضروری نہیں ہے, لیکن دین کا علم ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے. یہ بھی میرے نبی نے فرمایا. ابن ماجہ کی صحیح روایت میں نے خطبے کے بعد پڑھی, اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. علم حاصل کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. کون سا علم؟ میڈیکل سائنس نہیں, دین کا علم حاصل کرنا. یہ نبی فرما رہے ہیں یہ ہم سب کے پیارے رسول فرما رہے ہیں کہ دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. کیا مطلب ہر مسلمان مولوی بن جائے؟ نہیں. دین کا علم حاصل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دین کی بیسک نالج, اللہ کون ہے, رسول کون ہے, وضو کا طریقہ کیا ہے, نماز کا طریقہ کیا ہے, روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے, زکوٰۃ کتنے مال میں کتنی دینی ہے, یہ جو دین کا بیسک علم ہے یہ ہر مسلمان کے لیے کمپلسری ہے, یہ ہر مسلمان کے لیے نیسسری ہے, ہر مسلمان کے لیے. اچھا دین کا علم کیسے حاصل کریں گے؟ آپ کا بچہ پڑھتا ہے گورنمنٹ اسکول میں, وہاں اس کو قرآن تو پڑھایا نہیں جا رہا, حدیث تو پڑھائی نہیں جا رہی, نبی کی سیرت تو پڑھائی نہیں جا رہی ہے. آپ کا بچہ کانوینٹ سے پڑھ کر آتا ہے, آپ کو پاپا کہتا ہے, اپنی ماں کو ممی کہتا ہے, بڑوں کو انکل کہتا ہے, بات بات پر انگریزی بولتا ہے, کوئی غلطی ہو جائے تو سوری بولتا ہے, شکریہ ادا کرتا ہے تو تھینک یو بولتا ہے. کیا اسلام بس اتنا ہی سکھاتا ہے؟ اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے. مسلمان اسلام صرف ایک دین نہیں ہے, اسلام از اے کمپلیٹ لائف اسٹائل. اسلام صرف ایک دین نہیں ہے, اسلام ایک کلچر ہے. اور اسی لیے ہمارے نبی نے ہمیں فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم, جو کسی قوم کی نقل کرتا ہے وہ انہی میں سے. یعنی ایک مسلمان کو کسی کی نقل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مسلمان جس دین کا ماننے والا ہے, جس نبی کا ماننے والا ہے, اس نبی نے اس کو کھانا کھانے کا طریقہ بھی بتایا ہے, اس نبی نے کپڑا پہننے کے آداب بھی بتائے ہیں, اس نبی نے چلنے کا طریقہ بھی بتایا ہے, اس نبی نے لوگوں سے ملاقات کا طریقہ بھی بتایا ہے, یہاں تک کہ اس نبی نے بیوی سے ملاقات کے آداب بھی بتائے ہیں, طریقہ بتایا ہے. ہم غیروں کی نقل کریں گے؟ ارے نقل وہ کرے جس کے دین میں, جس کے نبی کی سیرت میں کوئی کمی ہو. اللہ کا شکر ہے, اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ایسا نبی دیا ہمیں, ایسا رسول دیا, ایسا پیغمبر دیا کہ جس کی زندگی کا ایک ایک پہلو ہمارے لیے نمونہ ہے, اور جس نے زندگی کے تمام شعبوں میں اور زندگی کے تمام پہلوؤں میں ہماری رہنمائی. تو کانوینٹ میں پڑھ کے ہمارے بچے کو ہمارے نبی کی سیرت تو نہیں سمجھ میں آئے, تو نتیجہ یہی نکلے گا کل بچہ آپ کا بزنس کرنے لگے گا تو اس کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ اب میرے باپ کی ضرورت کیا, وہ تو بڈھا ہو گیا, اس کو گھر کے کسی کونے میں ڈال دو. اس نے اگر میرے نبی کی تعلیم پڑھی ہوتی, اس نے قرآن پڑھا ہوتا تو اس کو پتا ہوتا کہ میرے ماں باپ بڈھے ہو گئے تو میرے محبت کے, میرے احترام کے, میرے سمان کے, میرے رسپیکٹ کے اور زیادہ حقدار ہو گئے. اس لیے کہ رب کا قرآن کہتا ہے
وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا.
تمہارے والدین جب بوڑھے ہو جائیں, چاہے دونوں بوڑھے ہو جائیں یا کوئی ایک تمہاری ماں بوڑھی ہو جائے یا باپ بوڑھا ہو جائے,
فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ, تو تم اپنے ماں باپ کو اف بھی مت کہو.
یہاں پر ایک نقطہ قابل غور ہے کہ قرآن کریم ڈائریکٹ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ اپنے ماں باپ کو اف مت کہو, کہہ رہا ہے کہ ماں باپ جب بوڑھے ہو جائے تب اف مت کہو,
کیونکہ جب وہ بوڑھے ہو جائیں گے تو وہ تمہارے محتاجگی, تمہاری محتاجگی ان کے اندر آ جائے گی. جب تم چھوٹے تھے, جب تم بچے تھے, تم کمزور تھے, اپنے ماں باپ کے محتاج تھے, تمہیں کھانا چاہیے تھا تمہارے ماں باپ دوڑتے تھے, تمہیں پانی چاہیے تھا تمہارے ماں باپ دوڑتے تھے, تمہیں چلنا سکھایا تمہارے ماں باپ نے, تمہیں بولنا سکھایا تمہارے ماں باپ نے, تم راتوں کو بیمار رہا کرتے تھے, تمہارے ماں باپ بھی تمہارے ساتھ ساتھ جاگا کرتے تھے, تمہارے ماں باپ آرام سے سوئے رہتے تھے, تمہاری ایک رونے کی آواز سن کر وہ اپنی نیند کو قربان کر دیا کرتے تھے. کل جب تم چھوٹے تھے, تم کمزور تھے, تم بچے تھے, تمہیں ان کی ضرورت تھی. آج وہ بوڑھے ہو گئے, آج وہ کمزور ہو گئے, آج وہ اس لائق نہیں رہ گئے کہ زندگی کی دوڑ میں تمہارے ساتھ چل سکے. تو اے میرے ایمان والے بندو, اے میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں, اب تمہیں ضرورت ہے, تمہاری ضرورت تمہارے ماں باپ کو ہے, تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو, ان کو اف بھی مت کہو. ہمارے ہندو بھائی اپنی ماں کے پیر چھوتے ہیں, باپ کے پیر چھوتے ہیں, ہمیں دیکھ کے بڑا اچھا لگتا ہے. ہمارے یہاں کی عورتیں ٹی وی سیریل دیکھتی ہیں, اور میں آپ سب سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں, اچھے اچھے نمازی لوگوں کے گھر میں ٹی وی ہے. پوچھو, ارے بھائی صاحب آپ اتنے بڑے نمازی پرہیزگار, آپ کے گھر میں ٹی وی؟ ارے مولوی صاحب وہ کیا ہے نا, تھوڑا سیریل ویریل دیکھ لیتی ہے ہمارے گھر کی. ہم لوگ فلم نہیں دیکھتے, ہمارے گھر میں فلم نہیں چلتی, ہمارے یہاں کچھ سیریل ہیں وہ ہمارے گھر کی عورتیں دیکھ لیتی ہیں. یہ سیریل کون سے بڑے اچھے, یہ سیریل ہے کیا, ان کے اندر کیا سکھایا جا رہا ہے؟ یہ سلو پوائزن ہے. یہ سیریل دیکھ دیکھ کر دھیرے 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 ہمارے ہمارا کلچر ختم ہو رہا ہے, اور ہم ان کا کلچر ایڈاپٹ کر رہے ہیں. ہمارا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا سب ٹی وی سیریل کے مطابق ہونے لگا ہے. ہمارے یہاں کی عورتیں کپڑا لینے جاتی ہیں تو وہ بھی اپنے پسندیدہ سیریل کے کردار کے حساب سے لینے جاتی ہیں. ہم دھیرے دھیرے اس زہر کو اپنی زندگی میں گھول رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اس کو آپ آسان مت سمجھیے. اب سیریل بڑے دھڑلے سے گھر میں چل رہے ہیں, اور ان سیریلوں کو دیکھ کر ہمارے گھر میں جو کلچر آ رہا ہے وہ بالکل الگ کلچر ہے, اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں. اور وہ کلچر یہ سکھا رہا ہے, بہو سے کہہ رہا ہے تم اپنی ساس کو ساس سے دب کے مت رو. وہ سیریل سکھا رہا ہے ساس کو, یہ سکھا رہا ہے کہ تم اپنی بہو سے دب کے مت رہو. وہ ساس بہو میں لڑائی کروا رہا ہے, وہ ننند اور بھابھی میں جھنجٹ کروا رہا ہے, وہ میاں بیوی کے اندر جدائی کرا رہا ہے, وہ شوہر کو اپنی بیوی کو چھوڑ کر دوسری عورتوں سے تعلق بنانے کی تعلیم دے رہا ہے, وہ بیوی کو دوسروں کے ساتھ بھاگنے کی تعلیم دے رہا ہے. اور ہم یہ سب بڑے شوق سے 250-300 روپیہ مہینہ دے کر اپنے گھر میں 24 گھنٹہ اپنی عورتوں کو دکھاتے ہیں, اور بڑے شوق سے کہتے ہیں کہ مولوی صاحب ہمارے گھر میں تو سیریل چلتا ہے. معلوم ہو رہا ہے سیریل نہیں چل رہا ہے, بہت نیک اور مبارک چیز چل رہی ہے. کبھی آج تک آپ نے 250 روپے کی کوئی دینی کیسٹ یا کوئی دینی کتاب اپنے گھر میں لا کر نہیں رکھی ہوگی, اپنے گھر کی عورتوں کو نہیں دکھائی ہوگی, نہیں سنائی ہوگی, لیکن ہر مہینے 250 روپے کا ریچارج اپنے ڈی ٹی ایچ پر, اپنے ڈش ٹی وی پر ضرور کراتے ہوں گے. اور اگر اللہ نہ کرے کسی ایک دن لیٹ ہو جائے تو پھر بیوی کی ڈانٹ بھی سننی پڑتی ہے کہ ارے میرا سیریل چھوڑ گیا, میرا ایپیسوڈ چھوڑ گیا. شرم کی بات ہے میرے بھائی, قرآن کریم کی اس نقطے پر غور کیجیے.
ماں باپ تمہارے بوڑھے ہو جائیں تو تم ان کو اب بھی مت کہو.
اگر کوئی تمہارے مزاج کے خلاف بات ہو جائے, ہو سکتا ہے بڑھاپے کی وجہ سے 60 سال کے ہو گئے, 70 سال کے ہو گئے, اب دماغ پہلے جیسا نہیں رہ گیا, اب جسم پہلے جیسا نہیں رہ گیا, ہو سکتا ہے وہ غصے میں کوئی غلط بات بھی بول دیں, وہ ایسی بات بول دیں جو غلط ہو, تم صبر کر لینا, تم برداشت کر لینا, تم ان کے احسانات کو یاد کر لینا. فلا تقل لهما اف تم ان کو اف بھی مت کہنا, ولا تنہرهما ان کو ڈانٹنا جھڑکنا بھی نہیں, وقل لهما قولا کریما اور جب بھی بات کرنا ادب کے دائرے میں بات کرنا, تمیز کے دائرے میں بات کرنا, احترام کے ساتھ سمان کے ساتھ ان سے بات کرنا. یہ کانوینٹ اسکول نہیں سکھائے گا میرے بھائیو, یہ قرآن سکھائے گا. آپ کا بچہ گلی سے گزر رہا ہے, سگریٹ پی رہا ہے, ایک بوڑھا آدمی کہتا ہے بیٹا تم سگریٹ پی رہے ہو, تمہیں شرم آنی چاہیے. بچہ جواب میں کہتا ہے ارے چچا میاں جاؤ اپنے کام سے کام رکھو. تھوڑا اگر تمیز والا لڑکا ہے تو ایسے جواب دے گا, اور تھوڑا زیادہ ماڈرن سوسائٹی کا پلا بڑا ہے تو کہے گا ارے بڈھے جا یہاں سے کھسک لے, اپنے کام سے کام رکھو. یہ کیا ایک مسلمان بچے کو ایسا ہونا چاہیے؟ ایک مسلمان بچے کو تو اس کے نبی نے یہ تعلیم دی ہے
من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا فليس منا.
جو چھوٹوں سے پیار نہ کرے, جو بڑوں کو سلمان نہ دے, جو چھوٹوں پر مروت نہ برتے, جو چھوٹوں پر شفقت اور پیار نہ کرے, اور جو بڑوں کی عزت نہ کرے, بڑوں کا سلمان نہ کرے, وہ ہم میں سے نہیں ہے, وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے, وہ جناب محمد رسول اللہ کا ماننے والا نہیں ہے. یہ تعلیم کون دے گا آپ کے بچوں؟ ایمان سے بتائیے کہ آج ہماری میجورٹی کا حال کیا ہے. ہم اپنے بچوں کو دین کی تعلیم کے نام پر کیا دیتے ہیں؟ کسی حافظ جی کو پکڑا, قرآن پڑھا دیا. ہاں میرا بیٹا قرآن پڑھے ہوئے, قرآن نہیں پڑھے, بہت بڑا تیر مار لیا اس نے. حافظ جی نے اس کو روٹ رٹو توتے کی طرح قرآن پڑھا دیا, الف لام میم کا مطلب بھی معلوم نہیں, قرآن کے ایک سورت کا مطلب بھی اس کو معلوم نہیں, اور ہم نے سمجھا کہ ہاں صاحب ہم نے مسلمان ہونے کا حق ادا کر دیا. میرے بھائیوں, ہماری شریعت کہتی ہے کہ ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے, فریضت علی کل مسلم, ہر مسلمان کے لیے کمپلسری ہے. ہم کیا کر رہے ہیں اس سے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے تمام بچوں کو مدرسے میں داخل کر دو, اپنے تمام بچوں کو اسکول میں ڈال دو. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے تمام بچوں کو جامعہ سلفیہ بنارس بھیج دو, آپ اپنے تمام بچوں کو کسی بڑے ادارے میں بھیج دو, لیکن یہ بتاؤ کہ اسلام کی بیسک نالج اور اسلام کی بنیادی تعلیم کو دینا ہر مسلمان کو ضروری ہے, وہ انہیں کون سکھائے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ جا رہے تھے, مسلم شریف کی حدیث, راستے میں ایک صحابی ملے. حضرت عمر نے دیکھا کہ ارے ان کو تو میں نے مکہ کا گورنر بنایا تھا, یہ یہاں پہ گھوم رہے. اس سان نام کی ایک جگہ ہے, وہیں پر ملاقات ہوئی. تو حضرت عمر نے ان سے پوچھا کہ ارے بھائی میں نے تم کو مکہ کا گورنر بنایا تھا, تم مکہ کے بجائے یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہارے پیچھے مکہ کا گورنر کون ہے؟ تو صحابی نے جواب دیا کہ میں نے مکہ کا گورنر بنایا ہے ابن ابزا نام کے ایک آدمی, ابن ابزا. تو حضرت عمر نے پوچھا یہ ابن ابزا کون ہے؟ تو صحابی نے جواب دیا مولا من موالینا, ہمارا ایک غلام ہے.
حضرت عمر بولے تم نے مکہ جیسے شہر کا گورنر ایک غلام کو بنا دیا, یہ تم کون سی حرکت تم نے کر دی؟ تم نے مکہ کا گورنر مکہ کا عامل غلام کو کیسے بنا دیا؟
صحابی جواب دیتے ہیں امیر المومنین انہ عالم بکتاب اللہ, انہ عالم بالفرائض قارئ بکتاب اللہ.
میں نے ایک غلام کو ابن ابزا نام کے غلام کو مکہ کا گورنر ضرور بنایا ہے, لیکن یہ مت بھولیے کہ جس کو میں نے مکہ کا گورنر بنایا ہے وہ غلام تو ہے لیکن وہ قرآن کا جاننے والا ہے, وہ قرآن کا قاری ہے, وہ شریعت کا کی نالج رکھنے والا, شریعت کا علم رکھنے والا ہے.
حضرت عمر نے کہا کہ کیا بات ہے, کیا بات ہے, بالکل صحیح کیا تم نے, اور بالکل صحیح تمہارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرین, اس قرآن کی بدولت اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو بلندی دے گا اور بہت سارے لوگوں کو ذلیل کرے گا. سچ کہا تھا تمہارے نبی نے, آج اس قرآن کی بدولت ایک غلام مکہ کا گورنر بن گیا, مکہ کا عامل بن گیا اس قرآن کی بدولت. اب ایک سوال کا مجھے آپ جواب دیا, آپ کا بچہ کانوینٹ میں پڑھتا ہے, سائنس میں تھوڑا کمزور ہے, آپ کسی اچھے ٹیچر کو ٹیوشن کے لیے رکھتے ہیں, اس کو آپ ٹیوشن کی فیس دیتے ہیں 2000 روپیہ منتھلی. ارے بھائی سائنس پڑھا رہا ہے. اچھا اب آپ کے بچے کو قرآن پڑھانا ہے, آپ اپنے گاؤں کے کسی مولوی صاحب کو پکڑتے, ارے مولوی صاحب میرے بچے کو تھوڑا قرآن پڑھا دیجیے. اب مولوی صاحب بیچارے پہلے ہی کمزور آمدنی, ان کی محدود آمدنی پر ان کا گزارا, وہ اس انتظار میں ہے کہ کچھ ٹیوشن وغیرہ مل جائے تو ان کی آمدنی کچھ بڑھ جائے, ان کی زندگی اور اچھی گزرے. تو مولوی صاحب تیار ہو جاتے ہیں, آپ کہتے ہیں مولوی صاحب یہ بتائیے کتنا دینا پڑے گا. مولوی صاحب بیچارے ہنس کے کہتے ہیں ارے حاجی صاحب آپ جو دے دیں. حاجی صاحب بہت خوش ہو کے کہتے ہیں چلیے 200 روپیہ آپ کو دے دیں گے. دیکھ رہے ہیں سائنس ٹیچر 2000 میں اور قرآن ٹیچر 200 روپیہ میں, اور اس کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ آج اسلام کی کوئی ویلو نہیں. ارے اسلام کو ویلو تم نے کتنی دی ہے, قرآن کی ویلو تم نے کتنی رکھی ہے.
میرے پیارے بھائیوں سائنس ٹیچر کو 2000 روپیے دینا اور قرآن کے ٹیچر کو 200 روپیے دینا یہ اس بات کا صاف ثبوت ہے کہ ہماری نظر میں سائنس کی ویلو کیا ہے اور ہماری نظر میں قرآن کی ویلو کیا ہے. آؤ میں تم کو اپنے پیارے نبی کی ایک ایسی حدیث سنانے جا رہا ہوں جس حدیث میں ہمارے نبی نے سماج میں سب سے اونچے آدمی کی نشاندہی کر دی ہے. ہماری نظر میں اگر ہم سے کوئی سوال کرے کہ گھوٹیا کا سب سے بہترین انسان کون ہے تو شاید ہماری نظر گھوٹیا کے سب سے بڑے ایکسپورٹر کی طرف چلی جائے گی. ہاں اس کے پاس پیسہ بہت ہے.
ہماری نظروں میں انسان کی عزت کا معیار اس کا بزنس ہے.
ہماری نظروں میں انسان کے بڑا ہونے کا اسٹینڈرڈ اس کا پیسہ ہے, اس کا نام ہے, اس کی شہرت ہے, اس کا اسٹیٹس ہے. لیکن آؤ ذرا اپنے نبی سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ بتائیے کہ ہم میں سب سے بہترین آدمی کون ہے.
بخاری کی روایت ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سب سے بہترین انسان, تم میں سب سے بڑا انسان, تم میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے, جو قرآن کی تعلیم کو حاصل کرے اور دوسروں کو بھی سکھائے, اس سے بہتر کوئی نہیں.
جس کو میرے نبی سب سے بہتر کہہ رہے وہ آپ کی نظر میں سب سے حقیر ہے اور آپ اس کو سب سے حقیر درجے پر رکھتے ہیں.
میرے بھائیوں انسان کو جب تک کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی کی قدر نہیں کرتا. ہم ضرورت ہی نہیں سمجھتے علم دین کی. ہمارا کام چل رہا ہے, ہمارے بچے نے گریجویشن کیا, ایم اے کیا, ایم بی اے کیا, بی بی اے کیا, بی سی اے کیا, ایم سی اے کیا, بی ایس سی کیا, ایم ایس سی کیا, بزنس میں آگے نکل گیا, ہمارا کام ہو گیا. ہمیں ضرورت ہی نہیں پڑی کبھی اپنے بچوں کو قرآن کی باتیں بتانے کی, حدیث کی باتیں بتانے کی, نبی کی سیرت بتانے کی, دین کی باتیں بتانے کی. ہم ضرورت سمجھتے تب تو حاصل کر لیں. اسی لیے صحابہ کو دیکھو, صحابہ بے چین رہے, وہ بار بار نبی کے پاس آ کر سوال کیا کرتے. سوال کیا کرتے تھے کہ ہم امیر کیسے ہو جائیں, ہمارے پاس پیسہ کیسے زیادہ ہو جائے, ہمارا بزنس کیسے آگے بڑھ جائے. صحابہ کیسے کیسے سوال کرتے تھے. آؤ ذرا صحابہ کے کچھ سوالات میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں.
ترمذی کی حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں سوال کرتے ہیں ان اکثر ما يدخل الناس الجنہ, اے اللہ کے نبی یہ بتائیے کہ جنت میں سب سے زیادہ کس چیز کی بدولت لوگ جائیں گے.
یہ سوال کوئی کرتا ہے آج؟ مولوی صاحب سے بھی بے سر پیر کا سوال. کل ایک صاحب نے واٹس ایپ پر سوال کیا کہ امام حسین کا جنازہ کس نے پڑھا. تاریخ میں کوئی ذکر نہیں ملتا کہ کس نے پڑھا ہے. آپ سوچئے کہ اس سوال کا مقصد کیا ہے. چلیے اس کا تو کچھ مقصد سمجھ میں آتا ہے کہ امام حسین حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک محبت ہے, ایک عقیدت ہے. انسان سوال کر رہا ہے کہ ان کا جنازہ کس نے پڑھا ہے. لیکن کبھی کبھی سوال تو ایسا ہوتا ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ سر کہاں ہے اور پیر کہاں ہے اس سوال کا. ایسے ایسے سوال آتے مولوی صاحب بیچارے پریشان ہو جاتے کہ اس کا کیا جواب دے انسان. اب اللہ کے رسول نے عقیقہ کیا بکری یا بکرے کا. اب ایک صاحب سوال کرنے لگے مولوی صاحب اونٹ کا عقیقہ کر سکتے ہیں کیا؟ اچھا پھر عقیقہ اگر اونٹ کا کر سکتے ہیں تو اس میں 7 حصہ 10 حصہ لگا سکتے ہیں کیا؟ ارے بھائی تیرے پاس طاقت ہے تو بکرا بکری کر ورنہ مت کر. یعنی آج ہم سوال کرتے نہیں ہیں, سوال پیدا کرتے ہیں. مولوی صاحب یہ بتائیے کہ قرآن میں سانپ کا ذکر کتنی بار آیا, بچھو کا ذکر کتنی بار آیا, کتنے پھلوں کا نام آیا. صحابہ کے سوال دیکھو,
اے اللہ کے نبی یہ بتائیے کہ جنت میں سب سے زیادہ لوگ کس چیز کی بدولت جائیں گے.
صحابہ کا یہ سوال اس بات کا ثبوت ہے کہ صحابہ کو جنت میں جانے کی چنتا تھی, ان کو جنت چاہیے تھی. میرے نبی نے فرمایا کہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ سب سے زیادہ اس کی وجہ سے لوگ جنت میں جائیں گے. کون سی دو چیزیں ہیں؟ تقوی اللہ و حسن الخلق, ایک اللہ کا ڈر ہے اور ایک اچھے اخلاق ہے. اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کر لو اور اپنے اخلاق کو اچھا بنا لو, جنت میں چلے جاؤ.
اب دوسرا سوال, اے اللہ کے نبی یہ بتائیے کہ جہنم میں سب سے زیادہ لوگ کس چیز کی بدولت جائیں گے؟ اس لیے کہ صرف جنت سے میں چلے جانا یہ بہت اہم بات نہیں ہے,
پہلے جہنم سے بچیں گے تب تو جنت میں جائیں گے.
اے اللہ کے نبی یہ بتا دیجئے کہ جہنم میں لوگ کس چیز کی بدولت سب سے زیادہ جائیں گے تاکہ ہم اس کام سے بچیں. اللہ کے نبی نے فرمایا الفم والفرج,
جہنم میں سب سے زیادہ لوگ دو چیزوں کی وجہ سے جائیں گے, ایک زبان کی وجہ سے, ایک شرمگاہ کی وجہ سے. زبان کا غلط استعمال اور شرمگاہ کا غلط استعمال, انہیں دو وجوہات سے لوگ جہنم میں سب سے زیادہ جائیں گے. تو صحابہ کو ضرورت تھی علم دین, وہ ضرورت سمجھتے تھے, وہ نبی کے پاس آئے. ایک دن صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہیں, اچانک اللہ کے نبی فرماتے ہیں دیکھو ابھی ایک جنتی آدمی آئے. اب صحابہ کی نظریں دروازے کی طرف کہ کون آ رہا ہے. ایک انصاری صحابی چلے آ رہے اور وضو کر کے آ رہے, ان کی داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا ہے اور اپنے جوتے کو اپنے بائیں ہاتھ میں لیے ہوئے چلے آ رہے. دوسرے دن پھر اللہ کے نبی کہتے کہ دیکھو ابھی ایک جنتی انسان آئے گا. دوسرے دن پھر صحابہ دیکھتے کہ وہی صحابی وضو کر کے اور داڑھی سے وضو کا پانی چو رہا ہے, ٹپک رہا ہے, اور وہ چلے آ رہے ہیں اپنے دونوں جوتوں کو ہاتھ میں لیے.
لگاتار تین دن تک ایسا ہوتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص جو اللہ کے نبی کے صحابی ہیں وہ اس آدمی کے پیچھے پیچھے چلے جاتے ہیں, اس کے گھر تک چلے جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ میرے باپ سے میری کچھ انبن ہو گئی ہے, میں نے یہ قسم کھا لی ہے کہ تین دن تک اپنے باپ کے گھر میں نہیں جاؤں گا, کیا تم تین دن تک مجھے اپنے گھر میں رہنے کی اجازت دے دو گے؟ وہ صحابی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم تین دن تک میرے گھر میں رہ سکتے ہو. حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص کہتے ہیں کہ میرا کوئی اور مقصد نہیں تھا,
میں صرف یہ جاننا چاہتا تھا کہ آخر ان کے اندر ایسی کون سی خاص بات ہے کہ ان کو اللہ کے نبی جنتی کہہ رہے ہیں. تین دن تک حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص کہتے ہیں میں ان صحابی کے ساتھ ساتھ رہا ہوں 24 گھنٹہ.
کہتے ہیں کہ میں نے ان کے اندر کوئی خاص بات نہیں دیکھی, ہاں لیکن جب رات کا ٹائم آتا تھا, جب ساری دنیا سو جایا کرتی تھی, جب رات کا آخری پہر آیا کرتا تھا, یہ صحابی اپنے بستر سے اٹھ جایا کرتے تھے اور وضو بنانے کے بعد یہ اللہ کی بارگاہ میں تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے, یہ قیام اللیل پڑھا کرتے تھے, یہ رات میں اللہ کو یاد کیا کرتے تھے. صرف یہی عمل میں نے دیکھا. جب تین دن گزر گئے میں نے کہا کہ اے میرے بھائی میں تم سے معافی چاہتا ہوں, میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا, نہ تو میرے باپ سے میری کوئی انبن ہوئی تھی, نہ میرے باپ نے ان کے گھر سے نکالا تھا, میں نے اللہ کے نبی کی زبان سے یہ سنا تھا کہ اللہ کے نبی نے تم کو جنتی کہا تھا, میرے اندر بھی طرف پیدا ہو گئی, میرے اندر بھی یہ جذبہ پیدا ہو گیا کہ میں یہ دیکھوں, میں یہ جانوں کہ تم کون سا ایسا عمل کرتے ہو کہ اللہ کے نبی نے تم کو جنتی کہا ہے. یہی دیکھنے کے لیے میں تین دن تک تمہارے گھر میں تھا لیکن میں نے تمہارے اندر کوئی خاص بات نہیں دیکھی سوائے اس کے کہ تم رات کو تہجد پڑھتے ہو. صحابی نے کہا میرے بھائی میرے اندر کوئی خاص بات نہیں, جو تم نے میری زندگی دیکھی ہے یہی زندگی ہے, لیکن ہاں میرے اندر ایک چیز ہے, میں کسی مسلمان بھائی کے لیے اپنے دل میں کینہ نہیں رکھتا ہوں, اپنے دل میں کسی مسلمان بھائی سے حسد نہیں رکھتا ہوں, جلن نہیں رکھتا ہوں. میرا بھائی اگر مجھ سے زیادہ پیسے کما رہا ہے مجھے اس کے خلاف کوئی حسد نہیں ہے, کوئی جلن نہیں ہے. میرا بھائی اگر ترقی کر رہا ہے, میرا مسلمان بھائی مجھ سے آگے بڑھ رہا ہے,
میں بھی آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہوں, لیکن کسی مسلمان بھائی کے خلاف میں اپنے دل میں کینہ اور کپٹ, حسد اور جلن نہیں رکھتا. بس یہی ایک چیز ہے میرے اندر. حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص نے کہا کہ یقیناً یہی وجہ ہے کہ تم جنت میں. دیکھ رہے ہیں صحابہ کے اندر بھوک, دین کو حاصل کرنے کی تڑپ تھی, لگن تھی, اور اس لیے وہ جایا کرتے.
حضرت ابو ہریرہ کو دیکھو, حضرت ابو ہریرہ ایک مرتبہ بیان کرتے ہیں کہ اے لوگوں کو یہ الزام لگاتے ہو کہ ابو ہریرہ کے پاس اتنی حدیثیں کہاں سے آ گئیں.
ابو ہریرہ اتنی حدیثیں کہاں سے بیان کرتا ہے؟
اے لوگوں
یاد رکھو, ابو ہریرہ 24 گھنٹے اپنے نبی کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا. ابو ہریرہ اپنے نبی کی مجلسوں میں بیٹھا رہا کرتا تھا. 3 دن تک ابو ہریرہ اپنے پیٹ میں اناج کا ایک دانہ بھی نہیں ڈالا کرتا تھا, لیکن نبی کے ساتھ ساتھ رہا کرتا تھا, نبی کے ساتھ ساتھ اٹھا بیٹھا کرتا تھا, نبی کی ایک ایک بات کو سن کر اس کو یاد کیا کرتا تھا. یہی وجہ ہے تم لوگ تو بزنس کے لیے چلے جاتے تھے, دکان پر چلے جاتے تھے, کھیتی کرنے کے لیے چلے جاتے تھے, لیکن ابو ہریرہ نے تو اپنے آپ کو نبی کے ساتھ وقف کر دیا تھا اور نبی کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا, نبی کی باتیں سنا کرتا. تو صحابہ کے اندر تڑپ تھی, اس لیے وہ جنتی. جس دن ہمارے اندر یہ تڑپ پیدا ہو جائے گی کہ ہمیں جنت میں جانا ہے, ہمیں جہنم سے بچنا ہے, اس دن سے ہم بھی علم حاصل کرنا شروع کریں. مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ کے علاقے میں بھی اب لوگوں کا ارادہ ہے کہ ایک ایسا اسکول کھولا جائے جس میں دینی تعلیم بھی ہو, دنیاوی تعلیم. ہمارا بچہ کمپٹیشن سے باہر بھی نہ رہے, ہمارا بچہ ہمارے اسکول سے جب پڑھ کر نکلے تو وہ اس کی انگریزی بھی اچھی ہو, وہ کسی بھی دور سے باہر نہ ہو, اور اس کے پاس قرآن اور حدیث کا علم بھی ہو, اس کو نماز کا طریقہ بھی معلوم ہو, اس کے اندر نبی کی محبت بھی اس کے دل میں پیوستہ ہو گئی ہو. اور میرے بھائیو, اگر واقعی میں یہ پلان, یہ ارادہ, یہ مقصد, اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کوشش کو کامیاب کرے اور اس پلان کو پورا کرے, اگر یہ مقصد پورا ہو گیا تو میں اپنے نبی کی ایک حدیث آپ کو سنانا چاہتا ہوں. اور میں ایک بات بڑے اعتماد اور بڑے بھروسے کے ساتھ آپ سے کہہ رہا ہوں, کبھی یہ مت سمجھیے گا کہ علم دین حاصل کرنے کا یہی مطلب ہے کہ کسی مدرسے میں تعلیم حاصل کی جائے. آج کے اس جلسے میں کچھ لوگ بھدوئی سے آئے ہیں, کچھ لوگ مادھو سنگھ سے آئے ہیں, کچھ لوگ ہو سکتا ہے چوری سے آئے, وہ کہیں سے بھی آئے ہیں. آج اس جلسے میں آپ کا آنا بھی علم دین کے راستے, علم دین کا ایک سفر ہے. چاہے آپ 10 قدم کا سفر کر کے طے کر کے آئے ہو, چاہے آپ 50 کلومیٹر دور سے آئے ہو, آپ اگر دین کی باتیں سننے کے لیے آئے ہیں, یہ بھی ایک علم دین کی راہ میں ایک سفر ہے. اور اس سفر کے بارے میں میں ایک حدیث آپ کو سنانے جا رہا ہوں, بڑی شاندار حدیث ہے, بڑی پیاری حدیث ہے, اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ صحیح مسلم میں اس حدیث کو لائے ہیں. ذرا اپنے پیارے نبی کے ایک ایک لفظ پر غور کیجئے, میرے نبی کی اس حدیث کو سنیے اور دیکھیے کہ یہ میرے نبی کی حدیث کیا ہے. یہ گویا موتی ہے, علم و حکمت کے موتی ہے جو اللہ کے نبی نے پھرو دی.
اللہ کے نبی فرماتے ہیں, من نفس المؤمن قربة من قرب الدنيا نفس الله عنه قربة من قرب يوم القيامة. جو اپنے کسی مسلمان بھائی کی دنیا کی کوئی پریشانی کو دور کر دے گا. آپ کا بھائی آپ کے پاس آیا,
میرے باپ کا آپریشن ہونے والا ہے, غریب آدمی ہوں, اپنے باپ کا آپریشن کرانے کی طاقت میرے پاس نہیں ہے, میں روزانہ کھانے والا کمانے والا ہوں, 50,000 روپیہ آپریشن میں لگنے والے ہیں. اے میرے بھائی, اللہ نے آپ کو نوازا ہے, اگر آپ میری مدد کر دیں تو میرے باپ کی زندگی بچ جائے گی. آپ نے دیکھا کہ آپ کا بھائی پریشانی میں, مصیبت میں, تکلیف میں, آپ نے 50,000 روپیہ اٹھا کر اس کو دے دیے. اس بیچارے کے باپ کا آپریشن ہو گیا, اس کی مصیبت دور ہو گئی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, من نفس عن مسلم قربۃ من قرب الدنیا, جس نے اپنے کسی مسلمان بھائی کی دنیا کی کسی پریشانی کو دور کر دیا, اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس کی کوئی پریشانی دور کر دے گا. ابھی آپ نے پوری تقریر سنی, قیامت کی پریشانی. دنیا میں پریشانی کو دور کرنا کوئی بہت مشکل نہیں ہے. آپ کروڑ پتی آدمی, آپ نے کسی کو 50,000 روپیہ دے دیا, یہ بہت مشکل کام نہیں ہے. لیکن میرے بھائیو, قیامت کے دن جب انسان ایک ایک نیکی کا محتاج ہوگا, اور باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا, بھائی بھائی کے کام نہیں آئے گا, بیوی شوہر کو دیکھ کر بھاگے گی, بیٹا اپنی ماں کو دیکھ کر بھاگے گا, وہاں اگر ہماری کوئی نیکی ہمارے کام آ جائے, میرے بھائیو اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہو سکتی. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں, تم دنیا میں اپنے مومن بھائی کی, اپنے مسلمان بھائی کی ایک پریشانی کو اگر دور کر دیتے ہو, کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہاری کسی پریشانی کو دور کر دے.
وَمَنْ يَسْتَرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسْتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.
اگر آپ نے اپنے کسی مسلمان بھائی کو اس کی پریشانی میں آسانی دے دی,
آپ کے گھر میں جاڑے کا دن آیا, چھوٹے بچوں سے لے کر بڑے بڑے لوگوں تک تمام لوگوں کے پاس جیکٹ بھی آ گئے, سویٹر بھی آ گئے, گھر میں بہترین قسم کے کمبل بھی آ گئے,
آپ کے پڑوس میں غریب آدمی رہتا ہے,
اس سے جا رہے کہ گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے, ان کے پاس سردی سے بچنے کا کوئی انتظام نہیں ہے, کوئی کپڑا نہیں ہے.
ٹھیک ہے, آپ نے نئے کپڑے نہ صحیح, اپنے بچوں کے پرانے کپڑے ہی اس کو دے دیے, اس کے بچے کو سردی سے بچا لیا, اس کی پریشانی میں آپ نے آسانی پیدا کر دی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, جس نے کسی پریشان حال کی پریشانی میں آسانی پیدا کر دی, اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی بھی کوئی پریشانی ضرور حل کر دے گا, اس کو بھی ضرور کسی پریشانی میں آسانی دے دے گا. دو چیزیں ہو گئی. نمبر تین,
وَمَن سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.
آپ کے مسلمان بھائی سے کوئی غلطی ہو گئی, کوئی گناہ ہو گیا, کوئی کرائم ہو گیا, آپ نے اس کے اوپر پردہ ڈال دیا, آپ نے محلے میں گاؤں میں چرچا نہیں کیا, آپ نے پردہ ڈال دیا کہ شاید میرے بھائی کی اصلاح ہو جائے, شاید اس کے دل میں شرمندگی اور ندامت کا احساس پیدا ہو جائے, اور شاید کہ وہ اصلاح کی طرف راغب ہو جائے, آپ نے پردہ ڈال دیا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے مسلمان بھائی کے اوپر پردہ ڈال دیا, کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کے اوپر پردہ ڈال دے گا. دنیا میں تو پردہ ڈالنا آسان ہے, آخرت میں جب سر سے پیر تک ہم ننگے ہو جائیں گے اور ہماری زندگی کا ایک ایک عمل ہمارے سامنے آ جائے گا, اگر وہاں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دے, ہماری لغزشوں پر پردہ ڈال دے, میرے بھائیو اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں, اپنے مسلمان بھائی کے گناہوں پر پردہ ڈال دو, اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں پر پردہ ڈال دے.
واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ.
اور جو مسلمان اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے, اپنے بھائی کی مدد کی کوشش میں لگا رہتا ہے, اتنے ٹائم تک اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے اس بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے. ادھر آپ نے کسی غریب کی مدد کی, ادھر اللہ نے آپ کے کاروبار میں ہونے والے کسی نقصان سے آپ کو بچا لیا, ادھر آپ نے کسی مسلمان بھائی کو قرض دے دیا, ادھر اللہ نے آپ کے مال کو چوری سے بچا لیا, ادھر آپ نے کسی بچے کی مدد کی, ادھر اللہ نے آپ کے بچے کو کسی ایکسیڈنٹ سے بچا لیا. پتا نہیں اللہ تعالیٰ کس نیکی کی بدولت ہمیں کون سی مصیبت سے بچا لے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے, اس کی قدرت جانتی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ہی زیادہ بہتر جانتا ہے. میرے نبی نے ایک نقشہ کھینچ دیا کہ آپ جتنی دیر تک اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں لگے رہتے ہیں, اتنی دیر تک اللہ تعالیٰ آپ کی مدد میں لگا رہے ہیں. اتنی باتیں آپ نے سن لی. اب وہ جملہ آ گیا جس کی وجہ سے میں نے اتنی لمبی حدیث پڑھی.
وَمَن سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا.
اور جو کوئی علم حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پر چلتا ہے, آپ مادھو سنگھ سے جلسے گاہ تک آئے, بہت لمبا سفر آپ نے طے نہیں کیا, 2 کلومیٹر 3 کلومیٹر سے زیادہ آپ نہیں چلے, آپ جلسے کی طرف آئے دین کا علم لینے کے لیے, قرآن سننے کے لیے, حدیث سننے کے لیے, میرے نبی فرماتے ہیں سحل اللہ له طریقا الى الجنہ.
یہ جنت کا راستہ طے کر کے آپ آئے, آپ علم سیکھنے کے لیے آئے, آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کا راستہ آسان کر دیا. میری مائیں بہنیں اپنا وقت نکال کے, اپنے وقت کی قربانی دے کر یہاں تک آئی, اللہ تعالیٰ نے جنت کے اور قریب کر دیا, جنت کا راستہ ان کے لیے اور آسان کر دیا.
وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَذَوْ أَجْلِحَتَهَا رِزَنْ لِطَالِبِ الْعِلْمِ بِمَا يَسْنَا. اور جب ایک آدمی علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ کے فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں, دیکھو یہ دین سیکھنے کے لیے جا رہا ہے, دیکھو یہ قرآن کی باتیں سننے کے لیے سمجھنے کے لیے جا رہا ہے, دیکھو یہ قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے. اور آج کا یہ جو پروگرام ہو رہا ہے, جو جلسہ ہو رہا ہے, اس جلسے کی طرف بھی اشارہ کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے فرمایا
وَمَجْتَمَا قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ,
اور جب کچھ لوگ اللہ کے کسی گھر میں یعنی مسجد میں بیٹھ کر قرآن کو پڑھتے اور پڑھاتے ہیں, قرآن کو سیکھتے اور سکھاتے ہیں, ایسے لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکون نازل ہوتا ہے, فرشتے ایسی مجلسوں کو گھیر لیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مجلس میں ایسی مجلس کا ذکر کرتا ہے, ایسے لوگوں کا ذکر کرتا ہے. آج یہاں گھوسیا میں بیٹھ کر قرآن اور حدیث کی باتوں کو سن رہے ہیں اور ادھر اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر اپنے فرشتوں کے سامنے آپ کا ذکر کر رہا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ میرے نبی فرما رہے ہیں کہ جب کچھ لوگ قرآن اور حدیث کی باتوں کو سنتے اور سناتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے لوگوں کے بیچ میں یعنی فرشتوں کے بیچ میں ان کا ذکر کرتا ہے. تو یہ علم اتنی بڑی دولت ہے. افسوس ہوتا ہے کہ جس اسلام کے اندر شروعات اقرا سے ہو رہی ہے, میرے نبی کے اوپر قرآن کی پہلی پانچ آیتیں جو غار حرا میں نازل ہوئی ان کی شروعات اقرا سے ہوئی. آپ کو پتا ہے کہ نہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کی پہلی پانچ آیتیں جو نازل ہوئی سورہ علق کی نازل ہوئی.
اقرا بربک الذی خلق خلق الانسان من علق, اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم.
یہ قرآن کی پہلی پانچ آیتیں جو سارے حرا میں میرے نبی کے اوپر اتری, جس نبی کے اوپر سب سے پہلی پانچ آیتیں پڑھنے اور پڑھانے کے بارے میں, سیکھنے اور سکھانے کے بارے میں نازل ہو رہی ہیں,
آج اسی نبی کے ماننے والے علم سے دور ہیں, دنیا کے علم سے بھی دور ہیں اور دین کے علم سے بھی دور ہیں.
میں یہ بھی مانتا ہوں کہ آج مسلمان دنیاوی تعلیم میں بھی پیچھے, آج جتنے مسلمان ڈاکٹر ہونے چاہیے نہیں ہیں, آج ہماری عورتیں بیمار ہوتی ہیں, آج ہماری عورتوں کو ڈیلیوری کی ضرورت پڑتی ہے, ہمیں غیر مسلم ڈاکٹروں کے پاس جانا پڑتا ہے. اگر ہمارے مسلمان ڈاکٹر لیڈیز ڈاکٹر ہوتی تو ہم ان کے پاس جاتے ہیں. آج ہم حکومت کا رونا روتے ہیں, آج ہمارے مسلمان کتنے ہیں پولیس آفیسر, آج ہمارے مسلمان بھائی کتنے ہیں آئی ایس, بتائیے. ہم دنیاوی تعلیم میں بھی پیچھے اور دینی تعلیم میں بھی پیچھے. میرے بھائیوں برابر نہیں ہو سکتا, عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے, ایک پڑھا لکھا انسان اور غیر پڑھا لکھا انسان شریعت کی نظر میں برابر نہیں ہو سکتا.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اے نبی آپ اعلان کر دیجئے کہ علم والے لوگ عالم لوگ پڑھے لکھے لوگ اور بنا پڑھے لکھے ان پڑھ لوگ دونوں برابر نہیں ہو سکتے.
جس نے پڑھ لیا, جس نے دین کا علم حاصل کر لیا, اس کی تقدیر اور مقدر کا کیا ہے.
اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَمَن يُوتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا,
جس کو اللہ نے حکمت دے دی, حکمت کا مطلب شریعت کا علم دے دیا, شریعت کی نالج دے دی, اس کو اللہ نے سب کچھ نواز دیا. اور اسی لیے پورا قرآن اٹھا ڈالو, پورا قرآن.
اللہ نے پورے قرآن میں کہیں بھی اپنے نبی سے یہ نہیں کہا کہ اے میرے نبی تم اللہ سے دولت اور زیادہ مانگو, تم اللہ سے عزت اور زیادہ مانگو, تم اللہ سے مقام اور مرتبہ اور زیادہ مانگو. پورے قرآن میں اللہ نے اپنے نبی سے کسی چیز کو اور زیادہ مانگنے کا حکم نہیں دیا, لیکن اللہ نے اپنے نبی کو ایک چیز اور زیادہ مانگنے کا حکم دیا. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا, اے میرے نبی تم یہ دعا برابر پڑھتے ہو, رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا, اے اللہ مجھے اور زیادہ علم عطا فرما.
علم میں زیادتی طلب کرو. اے نبی اور علم طلب کرو. اور اسی لیے میرے نبی روزی تو اتنی ہی مانگتے تھے جتنے میں میرے نبی کا پیٹ بھر جائے. میرے نبی دعا کیا کرتے تھے,
اللہم اجعل رزق علی محمد قوتا, اے اللہ تو محمد رسول اللہ کے گھر والوں کو اتنی ہی روزی دے جتنی روزی میں گزارا ہو جائے, جتنی روزی میں پیٹ بھر جائے, جتنی روزی میں میرے بال بچوں کا پیٹ بھر جائے. اے اللہ مجھے زیادہ روزی نہیں چاہیے.
روزی تو میرے نبی اتنی ہی مانگتے تھے, لیکن علم کا سوال آتا تھا تو میرے نبی یہ دعا کرتے تھے,
رب جتنی علما,
اے اللہ مجھے اور علم عطا فرما. اور میرے نبی ایک اور دعا کرتے, یہ دعا بھی یاد کرو, جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ تو یہ دعا ضرور پڑھ لیا کرو,
اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعنی.
اے اللہ جتنا علم تو نے مجھے دیا ہے اس علم سے مجھے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما. یہ اس پر غور کیجیے, جتنا علم تو نے دیا ہے اس سے مجھے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما. ایسا نہ ہو کہ علم پر علم حاصل ہو رہا ہے, کتاب پر کتاب پڑھ رہے ہیں, تقریر پر تقریر سن رہے ہیں, لیکن عمل نہیں ہے, اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے, نہ خود عمل کر رہے ہیں نہ دوسروں کو پہنچا رہے ہیں. ایسا نہ ہو, اے اللہ جو علم دے مجھے اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما, اور اے اللہ مجھے وہی علم دے جس سے مجھے فائدہ پہنچا. یہودیوں کے یہاں علم تھا عمل نہیں, عیسائیوں کے یہاں عمل تھا علم نہیں تھا. ہم اللہ سے دعا کریں, اے اللہ مجھے صحیح علم بھی دے اور علم پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا کر. آج کل انٹرنیٹ کی بدولت آدھا ادھورا علم بھی لوگ حاصل کر رہے ہیں, شریعت کی آدھی ادھوری جانکاری حاصل کر کے علامہ بن گئے ہیں. یہ بھی بہت بڑی بیماری ہے. آدھا ادھورا علم بھی بڑا نقصان دہ ہے. اب ایک حدیث پڑھی, اب اس حدیث سے اپنے من کی مرضی کے مطابق کوئی فتویٰ نکال لیا, کوئی فیصلہ کر لیا, اور اس کے بعد لوگوں سے بیان کرنے لگے. ارے اللہ کے بندے پہلے اس حدیث کا بیک گراؤنڈ دیکھو, اس کے آگے پیچھے کیا ہے یہ دیکھو, اس قرآن کی آیت کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے, پہلے اس کو تو پڑھو. آج ہمارے بہت سارے غیر مسلم بھائی قرآن کی آیت پڑھ کر سناتے ہیں سورہ توبہ کی. ارے تمہارے قرآن میں لکھا ہے کہ غیر مسلم کو جہاں پاؤ مار ڈالو, کافروں کو جہاں پاؤ قتل کر دو. تمہارا اسلام تو آتنکواد کی تعلیم دیتا ہے, اب وہ قرآن کی آیت پڑھ کے سنا رہا ہے, آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ یہی تو کہیں گے کہ میرے بھائی پہلے اس آیت کا بیک گراؤنڈ تو دیکھو کہ وہ آیت کہاں کے لیے ہے, اس کا پس منظر کیا ہے, اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, اور وہ آیت کب کب ہم سے یہ کہہ رہی ہے کہ کافروں کو جہاں پاؤ مار ڈالو. وہ میدان جنگ کی بات ہے, میدان جنگ میں ہمارے سامنے جو آئے گا ہم قتل ہی تو کریں گے کہ میدان جنگ میں اس کو بلا کے پچکاریں گے کہ آؤ. تو ہر چیز کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. آدھا ادھورا علم بڑا نقصان دہ, اسی لیے علماء سے ٹچ میں رہو, دین کا علم حاصل کرو, قرآن پڑھو, حدیث پڑھو, لیکن جہاں تمہیں کچھ شک ہو, کنفیوژن ہو, مستند علماء سے, ان سے اوتھینٹک علماء سے رجوع کرو, ان سے سمجھو کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے, اس حدیث کا مطلب کیا ہے. آئیے ایک واقعہ آپ کے سامنے, آدھے ادھورے علم کا نقصان کیا ہے. ابو داؤد کی صحیح روایت ہے, ایک صحابی کو سر میں چوٹ لگ گئی, سر میں زبردست چوٹ لگ گئی, اور وہ رات میں سوئے اور ناپاک ہو گئے, ان کو نائٹ فال ہو گیا, ان کے اوپر غسل واجب ہو گیا. اب انہوں نے اپنے ساتھیوں سے, دیگر صحابہ سے پوچھا کہ بھائی میرے سر میں اتنی زبردست چوٹ بھی لگی ہے اور میں ناپاک ہو گیا ہوں, میں کیا کروں, میں تیمم کر لوں تو چلے گا کیا, سر میں چوٹ زیادہ لگی ہے کہیں خون بھی بہا تو کہیں ہو سکتا ہے مجھے نقصان کر دے, انفیکشن ہو جائے. تو ساتھیوں نے کہا نہیں, آپ ناپاک ہوئے, آپ تیمم کر کے کیسے کام چلائیں گے, آپ کو تو نہانا پڑے گا, غسل کرنا پڑے گا آپ کو. چنانچہ صحابی نہا لیے, صحابی نے نہا لیا, غسل کر لیا, چوٹ لگی تھی زبردست سر میں, پانی اس چوٹ میں گیا, زخم میں پانی گیا, اور اس نے ریئیکشن کر دیا, صحابی کا انتقال ہو گیا. ابو داؤد کی صحیح روایت, صحابی کا انتقال ہو گیا. جب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو آپ نے بڑے غصے میں کہا, قتلوہ قاتلہم اللہ, ان لوگوں نے میرے صحابی کو مار ڈالا, ان لوگوں نے غلط فتویٰ دے کر, غلط جواب دے کر, غلط رہنمائی کر کے میرے صحابی کو مار ڈالا. ارے اگر انہیں مسئلہ معلوم نہیں تھا تو میرے پاس آ کے مجھ سے پوچھنا چاہیے تھا. انما شفاء السؤال, نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی بات معلوم نہیں تھی تو اس کا ایک ہی علاج تھا کہ جس کو جانکاری ہے, جو عالم ہے, جو جانکار ہے, اس کے پاس جا کے اس کو پوچھ لیتے. انہوں نے اپنی مرضی سے کیوں جواب دیا اور آخر اس کی جان لے کر چھوڑا. اس حدیث سے ایک مسئلہ ثابت ہوا کہ اگر آپ کو کسی مسئلے کی جانکاری نہیں ہے تو آپ فتویٰ مت دیجئے, آپ علماء سے رجوع کیجئے, آپ دین کے جانکار آدمی سے رجوع کیجئے. اگر اس عالم دین کو بھی وہ مسئلہ معلوم نہ ہو, وہ اپنے سینئر عالم سے سوال کرے اور پوچھے, اور جب تک تحقیق نہ کر لے اور صحیح جواب نہ مل جائے فتویٰ نہ دیا جائے. مگر آج کل فتویٰ بہت تیز دیا جاتا ہے, یہ حلال ہے, یہ حرام ہے, یہ جائز ہے, یہ ناجائز ہے, یہ صحیح ہے, یہ غلط ہے. یہ میرے بھائیوں, یہ جو فتویٰ دینے والے مفتی گلی گلی, نگر نگر, سڑک سڑک, ڈگر ڈگر پیدا ہو رہے ہیں, یہ بھی ایک بہت بڑی قیامت کی نشانی ہے. آئیے اللہ کے پیارے نبی کے حدیث سناتا ہوں. اللہ کے نبی نے اس کی پیشن گوئی کر دی تھی, بھوشیہ واڑی کر دی تھی کہ یہ فتویٰ دینے والے گلی گلی, چوراہے چوراہے پیدا ہو جائیں. آئیے وہ حدیث پہلے سناتا ہوں. بخاری اور مسلم کی روایت, اللہ کے نبی فرماتے ہیں,
ان اللہ لا یعجز العلم انتزاعا ينتزعه من العباد,
اللہ تبارک و تعالی دنیا سے دین کے علم کو اچانک نہیں اٹھائے گا, دنیا سے دین کا علم اچانک نہیں اٹھایا جائے گا.
ولكن يقبض العلم بقبض العلماء,
بلکہ دین کا علم اللہ تبارک و تعالی علماء کو اٹھا کر اٹھائے گا. جب دنیا سے اچھے علماء جو دین کے جانکار ہوں گے, جو مستند علماء ہوں گے, جو بھروسے مند علماء ہوں گے, جو آتھینٹک علماء ہوں گے, جب اللہ ان کو اٹھا لے گا تو دین کا علم بھی اٹھا لیا جائے گا. اور جب علماء اٹھا لیے جائیں گے تو بچے گا کون؟
حتی اذا لم یبقى عالم, جب دنیا میں عالم لوگ نہیں بچیں گے, اتخذ الناس رؤوسا جهالا,
تو لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے, جاہلوں کو لوگ اپنا مفتی بنا لیں گے, جاہلوں کو لوگ اپنا پیشوا بنا لیں گے. فسئلوا, اور پھر جاہلوں سے فتویٰ پوچھا جائے گا. فافتوا, اور جاہل لوگ فتویٰ دیں گے. فضلوا, خود بھی گمراہ ہوں گے. فاضلوا, دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. آج یہی ہو رہا ہے. آج قرآن اور حدیث پر جس کی نظریں نہیں ہیں وہ فتویٰ دے رہا ہے. آج موبائل پر چار میسج پڑھ کر اور چار تقریریں سن کر لوگ فتویٰ دے رہے ہیں. یہ میرے بھائیو علم دین کی ناقدری ہے, اور یہ علم دین کی یقینی کا دور ہے. تو یہ بات یاد رہے, دین سیکھو, قرآن اور حدیث کو سیکھو, لیکن علامہ مت بن جاؤ, مفتی مت بن جاؤ. جہاں تمہیں کنفیوژن ہو, جہاں تمہیں پرابلم آئے, جہاں تمہیں یہ ڈر ہو کہ اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہو سکتا, کسی اچھے عالم سے اس آیت کا مطلب سمجھو. اور ایک بات آپ کو بتا دوں کہ یہ علم دین ہی قیامت کے دن ہمارے کام آئے گا. پیسہ اپنی جگہ اہم ہے, سماج کا اسٹیٹس اپنی جگہ اہم ہے, لیکن قیامت کے دن جہنم سے اگر کوئی چیز ہمیں بچائے گی تو یہی علم دین بچائے گا.
اللہ تبارک و تعالیٰ 29ویں پارے میں فرماتا ہے, جب جہنمی لوگ جہنم میں جانے لگیں گے اور جہنمیوں سے سوال کیا جائے گا کہ اے جہنمیوں, تم جہنم میں کیوں جا رہے ہو, کیا وجہ ہے کہ آج تم کو یہ نوبت آ گئی کہ تم کو جہنم میں جانا پڑ رہا ہے, تو جہنمی جواب دیں گے, لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير, اگر ہم دنیا میں پڑھے لکھے ہوتے,
اگر ہم سنتے اور سمجھتے, اگر ہمارے اندر یہ صلاحیت, آج ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی فخر سے کہتے ہم لوگ سن کے مسلمان ہیں. ارے سن کے مسلمان مت بنو, سمجھ کر مسلمان. سن کر مسلمان بننا کافی نہیں ہے, اگر سن کر مسلمان بننا کافی ہوتا تو جہنم میں جانے والے یہ نہ کہتے کہ لو کنا نسمعو, اگر ہم سنتے وہ ناقل اور سمجھتے. پتا یہ لگا کہ صرف سن کر مسلمان ہونا کافی نہیں ہے, سننے کے بعد سمجھ کر مسلمان ہونا کافی. آج کتنے مسلمان ہیں, ان کو کسی کام سے روکو تو کہتے ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے, غلط تھے کیا تم ہی ایک بڑے سمجھدار بنے بیٹھے, باپ دادا سے یار کرتے چلے آئے تم لوگ آج منع کر رہے ہیں. یہ جو باپ دادا کرتے چلے آ رہے ہیں, باپ دادا کرتے چلے آ رہے ہیں, یہ جانتے ہو کس کی لینگویج ہے؟ یہ لینگویج کس کی ہے؟ یہ ہر دور میں اہل باطل کی لینگویج ہے, یہ نبیوں سے لڑنے والوں کی لینگویج ہے, یہ نبیوں کے خلاف نبیوں کی بات نہ ماننے والوں کی لینگویج. ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں کہ بھائی تم ان پتھر کے بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو, تو وہ کیا جواب دیتے ہیں؟
قالوا اننا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون,
ہم نے اپنے باپ دادا کو دیکھا وہ ایسا ہی کرتے ہیں. تو باپ دادا کا کسی کام کو کرنا یہ اس کے صحیح ہونے کی دلیل نہیں ہے, دلیل علم ہے, دلیل علم ہے, دلیل قرآن کا نام ہے, دلیل حدیث کا نام ہے. اور ایک بات بولتا ہوں, آج اس اسٹیج سے میں قرآن کی آیتیں پڑھ کے اور حدیث پڑھ کے جا رہا ہوں, اب کل کوئی مولوی آئے اور اسٹیج لگا کر کہے مجھے گالی دے, عبد الغفار کو گالی دے, مولانا فضل الرحمان کو گالی دے, یا کسی کو بھی گالی دے, اگر دلیل کا جواب کوئی گالی سے دے سمجھ جاؤ کہ اس کے پاس دلیل ختم ہو گئی ہے. جہاں سے گالی شروع وہاں سے دلیل ختم, اس لیے کہ میرے نبی کی دلیلوں کا جب مکہ کے کافروں کے پاس کوئی جواب نہیں تھا تو وہ کہتے تھے کہ اے محمد تم تو پاگل ہو, تم تو شاعر ہو, تم تو جادوگر ہو, جہاں دلیل ختم وہاں سے گالی شروع. اسی لیے دلیل علم کا نام ہے, اور اسی لیے یوسف علیہ السلام اپنے جیل کے ساتھیوں سے کہتے ہیں
سلطان, اے میری قوم کے لوگوں تم اللہ کو چھوڑ کر جن کی پوجا کرتے ہو, تم اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے ہو, یہ تو صرف نام ہے یہ جو تم نے بنا رکھے, تمہاری مرضی تم جس کو چاہو غوث اعظم بنا دو, تمہاری مرضی تم جس کو چاہو غریب نواز بنا دو,
تمہاری مرضی تم جس کو چاہو مشکل کشا بنا دو, تمہارا نام رکھ لینے سے علی مشکل کشا نہیں ہو جائیں گے, تمہارا نام رکھ دینے سے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری غریب نواز نہیں بن جائیں گے, تمہارا نام رکھ دینے سے شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم نہیں بن جائیں گے. نام تم کچھ بھی رکھ لو,
انہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم,
تم بھی نام رکھ لو, تمہارے
باپ دادا بھی نام رکھ لے, نام رکھ لینے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. ما انزل اللہ بها من سلطان,
تمہارے پاس اگر کوئی سلطان ہے, تمہارے پاس اگر کوئی دلیل ہے تو دلیل سامنے لاؤ, باپ دادا کا نام لینے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. تو بات سمجھ رہے ہیں, علم دلیل کا دوسرا نام علم ہے. تو علم حاصل کرو اور اپنے بچوں کو سکھاؤ. آج لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں, انہیں نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں معلوم, غسل کرنے کا طریقہ نہیں معلوم, وضو کرنے کا طریقہ نہیں معلوم. ہماری ماؤں بہنوں کو پتا نہیں کہ پاکی ناپاکی کا مسئلہ کیا ہے, اور ہم جیسے بے غیرت مسلمان کوئی حرج نہیں پڑتا. ہم مہینے میں ہزاروں روپیہ خرچ کر لیں گے فضول چیزوں پر, ارے عورتوں کے مسائل پر ٹھیک ہے تقریروں میں بیان نہیں کیا جاتا, ہم اسٹیج سے بیان نہیں کرتے, جمعہ کے خطبوں میں عام طور سے بیان نہیں کیا جاتا, لیکن آج الحمدللہ ہندی میں اردو میں کتابیں موجود ہیں. کم سے کم گھر کی عورتوں کو پتا تو چلے کہ نہانے کا طریقہ کیا ہے, غسل کا طریقہ کیا ہے, پاکی ناپاکی کے مسائل کیا ہے, شادی شدہ انسان کو اپنی بیوی کے ساتھ زندگی کیسے گزارنی نہیں معلوم میرے بھائی, بڑوں کو پتا نہیں کہ نماز کیسے پڑھے, بچوں کو کیا سکھائیں گے, بڑوں کو پتا نہیں کہ اللہ کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے. آج بہت سارے مسلمان اللہ کے پوچھو اللہ کہاں ہے, کہیں گے اللہ ہر جگہ ہے. یہ اسلام کا عقیدہ ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے؟ یہ قرآن کا عقیدہ ہے؟ یہ حدیث کا عقیدہ ہے؟ نہیں. اگر کوئی سوال کرے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے, آج 90% لوگ جواب دیں گے اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے. اگر اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے نعوذ باللہ, تو اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, بنارس میں کاشی وشوناتھ مندر کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ہے, بنارس میں پوجی جانے والی مورتیوں میں بھی اللہ تعالیٰ ہے, نعوذ باللہ پیشاب پاخانے کی جگہوں میں بھی اللہ تعالیٰ ہے. انسان جب یہ بولتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے, وہ سوچتا نہیں کہ کتنی بڑی توہین کر رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ. ہاں اسی کو ایسے کہو کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہر جگہ ہے, اللہ تعالیٰ کا علم ہر جگہ ہے. کائنات میں ایک پتہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم کے بغیر اپنی جگہ سے کس سے مہین ہے. کائنات میں کالی چیونٹی بھی اگر مہین سی چھوٹی سی چلتی ہے, اللہ کو اس کا بھی علم ہے, اس کے اوپر بھی اللہ کی قدرت اور پاور ہے. اور سوال کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے, کہ صحیح جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے, اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے, اللہ تعالیٰ عرش پر ہے. اور قرآن اٹھاؤ, قرآن ہمیں یہی عقیدہ بتاتا ہے. قرآن میں بار بار اللہ تعالیٰ کہتا ہے آسمان والا, اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو بار بار آسمان والا, اوپر والا, عرش والا کہہ رہا ہے, اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ. یہ عقیدے کی بات ہے, یہ ایمان کی بات ہے. آج زیادہ تر بڑے لوگوں کو نہیں معلوم, بچوں کو چھوڑیے بڑے لوگوں کو نہیں معلوم. بچوں کو ہم بچپن میں سکھاتے ہیں بلی سے ڈرو, شیر سے ڈرو, کتے سے ڈرو. کبھی ہم نے اپنے بچے کو سکھایا کہ اللہ سے ڈرو؟ کبھی اپنے بچے کو یہ سکھایا کہ بیٹا کچھ بھی مانگنا ہو اللہ سے مانگو؟ ٹھیک ہے, کچھ بھی مانگنے کا یہ مطلب نہیں کہ بچہ اپنے باپ سے ٹافی نہیں مانگ سکتا, بچہ اپنی ماں سے روٹی نہیں مانگ سکتا. آج شرک کو جائز قرار دینے کے لیے آج مولوی اس حد تک چلا جاتا ہے قرآن اور حدیث کا گلا گھونٹنے کے لیے, کہ اسٹیج پر بیٹھ کر مثال دیتا ہے کہ اگر اللہ کو چھوڑ کر پتے مانگنا شرک ہے تو بیوی سے روٹی مانگنا بھی شرک ہے. ارے مانگنے کا مطلب یہ کہ وہ چیز جو صرف اللہ سے مانگنی چاہیے. ڈاکٹر کے پاس دوا لینے جانا اور علاج کروانا شرک نہیں ہے, لیکن ڈاکٹر کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ ڈاکٹر میری بیماری کو ٹھیک کر دے گا, ڈاکٹر مجھے شفا دے دے گا, یہ شرک. ڈاکٹر کے پاس جا کر اپنا ٹریٹمنٹ کروانا کہ مجھے بچہ پیدا کرنے کی میرے اندر صلاحیت ہے یا نہیں, یہ شرک نہیں ہے. لیکن کسی بابا کے بارے میں, کسی پیر کے بارے میں, کسی فقیر کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ اس کے در پہ جاؤں گا تو میری جھولی بھر جائے گی, میری مجھے بچہ ہو جائے گا, یہ شرک ہے. تو شرک کا مطلب نہیں معلوم, توحید کا مطلب نہیں معلوم. بڑوں کو چھوٹوں کو چھوڑو, بڑوں کو نہیں معلوم. اور میرے نبی کا یہ حال تھا کہ میرے نبی بچوں کو بھی عقیدہ سکھاتے تھے, ایمان سکھاتے تھے. اللہ کے نبی 12 سال کے بچے کو حضرت عبداللہ ابن عباس کو اپنی اونٹنی پر سوار کیے ہوئے, اللہ کے نبی حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہتے ہیں یا غلام, اے بچے, انی اعلمک کلمات, میں تجھے کچھ باتیں سکھانا چاہتا ہوں, غور سے سننا, غور سے سمجھنا. ذرا سوچو اللہ کے نبی 12 سال کے بچے کو کیا سکھا رہے ہیں. احفظ اللہ یحفظک, اے بچے تو اللہ کی شریعت کی, اللہ کے قانون کی حفاظت کر, اللہ تیری حفاظت کرے گا. احفظ اللہ تجدہ تجاہ, اے میرے بچے تو اللہ کے قانون کی, اللہ کی شریعت کی حفاظت کر, اللہ تعالیٰ ہمیشہ تیری مدد کے لیے تیرے سامنے ہوگا. اذا سألت فاسأل اللہ, اے بچے جب بھی تو سوال کرنا اللہ سے سوال کرنا. واذا استعنت فاستعن بالله, جب بھی تو مدد مانگنا اللہ سے مدد مانگنا. وعلم ان الامه لو اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء, اور اے بچے اگر ساری دنیا مل کر تجھے کوئی فائدہ پہنچانا چاہے, لم ينفعوك, تجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی, الا بشيء قد كتبه الله لك,
سوائے اتنا ہی فائدہ جتنا اللہ نے تیری تقدیر میں لکھا ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچے کو یہ عقیدہ دیا. ہم کب سیکھیں گے؟ ہمارے اندر سب تڑپ پیدا ہو گئی. ہم مرنے کا انتظار کر رہے ہیں. جس دن مریں گے قبر میں جائیں گے, فرشتہ پوچھے گا من رب کا ما دینوں کا, تیرا رب کون ہے, تیرا دین کون ہے, محمد رسول اللہ کے بارے میں تو کیا جانتا ہے. اس موقع پر اگر ہم نے قرآن اور حدیث کو جانا ہوگا, اگر ہم نے پڑھا ہوگا, اگر ہم نے علم حاصل کیا ہوگا, تب تو ہماری زبان سے نکلے گا کہ ہاں ربی اللہ میرا رب اللہ ہے, دین الاسلام میرا دین اسلام ہے, محمد اللہ کے رسول ہیں. اور اگر ہم نے دین کا علم حاصل نہیں کیا ہوگا تو قبر میں ہمارے زبان سے یہی جواب نکلے گا, ہا ہا لا ادری, ہائے ہائے مجھے کچھ نہیں پتا, مجھے کچھ پتا نہیں. اور فرشتہ جواب میں کہے گا ما دریتا وما تلیتا, تو نے کچھ پڑھا ہی نہیں, تو نے کچھ جانا ہی. تو میرے بھائیوں پڑھو, اور اگر تم نے نہیں پڑھا تو کم سے کم اپنے بچوں کو پڑھاؤ. یہ جو بچے ہیں یہ اس قوم کا فیوچر ہے, یہ اس قوم کا مستقبل ہے, مستقبل ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری آنے والی نسلیں دین کا مطلب ہی نہ سمجھیں, قرآن کا مطلب ہی نہ سمجھیں, حدیث کا مطلب ہی نہ سمجھیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مبارک کوشش ہے جو آپ کے اس علاقے سے شروع ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ اس کوشش کو قبول کرے, آپ سب کے حوصلوں کو بلند رکھے. اور میں ان تمام لوگوں سے یہ گزارش کروں گا جن کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے کہ اس طریقے کی کسی بھی کوشش کو اپنا پورا سپورٹ دیں, پورا تعاون کریں, ہر قسم کے اختلاف سے بالاتر ہو کر. اگر یہ کوشش کامیاب ہو گئی تو میرے بھائیوں یہ بہت بڑی چیز ہے, اور یہ آپ کی زندگی میں نہیں آپ کے مرنے کے بعد بھی کام, مرنے کے بعد بھی آپ کے کام یہی چیز آئے گی. اللہ کے نبی کی ایک حدیث سنا کے بعد ختم کرتا ہوں. آپ نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله, جب انسان مر جاتا ہے اس کے عمل کا سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے, عمل کا خاتمہ ہو جاتا ہے. الا من ثلاث, مگر تین چیزیں مرنے کے بعد بھی اس کے کام آتی رہتی ہیں. نمبر ایک صدقۃ جاریۃ, اگر دنیا میں کوئی ایسا صدقہ کر کے گیا ہے جو جاری ہے, کوئی کنواں کھودوا دیا اس کے مرنے کے بعد بھی لوگ کنویں سے پانی پی رہے ہیں, کسی مسجد کو بنوا دیا لوگ مرنے کے بعد بھی مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں, قرآن کریم کا کوئی نسخہ مسجد میں دے دیا اس کے مرنے کے بعد بھی لوگ اس کی تلاوت کر رہے ہیں, کوئی ایسا صدقہ کر کے گیا جو اس کے مرنے کے بعد بھی جاری ہے, تو وہ جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اس کا ثواب اس کو ملتا ہے. او علم ينتفع به, یا ایسا کوئی علم کا کام کر کے گیا, کوئی کتاب لکھ کے گیا, کوئی تقریر کر کے گیا, کوئی کتاب بٹوا دیا, اس علم کا فائدہ اس کے مرنے کے بعد بھی لوگ اٹھا رہے ہیں تو اس کا ثواب اس کو ملتا رہے. او ولد صالح يدعو له, یا اپنی اولاد کو نیک بنایا اور اس کے مرنے کے بعد اس کی اولاد اس کے لیے دعا کرتی ہے تو اس دعا کا فائدہ بھی اس کو ملے گا. یہ تین چیزیں اللہ کے پیارے نبی نے فرمائی. میرے بھائیوں اس حدیث سے اندازہ لگاؤ کہ علم کی کیا فضیلت ہے, کہ مرنے کے بعد بھی یہ چیز آپ کے کام آئے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمیں دنیا کا علم بھی حاصل کرنے کی توفیق دے, لیکن ہم دنیا کا علم حاصل کر کے ہم اللہ کو بھول نہ جائیں, ہم اپنے رسول کو بھول نہ جائیں, شریعت سے دور نہ ہو جائیں, بلکہ اللہ ہم کو ایسا بنائے کہ ہم دنیا کے ہر میدان میں, ہر ترقی کی ہر دوڑ میں ہم آگے آگے رہیں, لیکن رب کے قرآن کے ساتھ اور مصطفیٰ کے فرمان کے ساتھ ہمارا رشتہ اتنا ہی مضبوط ہو جتنا ہمارا زندگی میں ہونا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو زندگی میں اسلام پر زندہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور خاتمہ ایمان پر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.
ابھی آپ مولانا عبدالستار صاحب کرتے تھے تو کتاب قیمت کی اہمیت اور فضیلت کے تعلق سے سماپت